الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی آج 7 تاریخ ہے، 7واں روزہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز مسلمانوں کو تقویٰ کی دولت سے نوازا ہے، بلکہ تقویٰ انسان کے، ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت اور اس کی جلا اور اس کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی اس کے متعلق. پہلی بات فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ کلام پاک یہ متقین کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، رمضان مبارک کے سلسلے میں، کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا کیا روزوں کے فریضہ کی شکل میں تاکہ تم تقویٰ حاصل کر لو. ان دونوں میں تھوڑا بنیادی فرق ہے. کلام پاک یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے. جیسا کہ انسان گاڑی چلاتا ہے، اب ظاہر ہے کہ گاڑی سامنے والی سکرین صاف ہو اور لائٹ بھی چل رہی ہوں. آج کل تو شاید قانون بھی ہے کہ اگر لائٹ بڑی نہیں چلتی ہے تو پولیس روک لیتی ہے شاید. تو راستہ بھی صاف ہو، روشنی بھی ہو، لائٹ بھی ہو اور گاڑی بھی چل رہی ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ قرآن پاک سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ زندگی کی رہنمائی، زندگی کا ہر ایک موڑ پر ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے. یہی ہدایت ہے، یہی تقویٰ ہے. لیکن یہ متقی کے لیے، متقین کے لیے، وہ اس کو حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا، گاڑی کے لیے ضرورت ہوتی ہے فیول کی. اگر اس کے اندر فیول نہیں ہے، گیس نہیں ہے، الیکٹرک نہیں ہے، یا پیٹرول ڈیزل وغیرہ نہیں ہے، تو گاڑی نہیں چلے گی. دونوں چیزیں لازمی ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان مبارک کو ہمیں وہی فیول عطا کیا کہ اس ماہ میں، رمضان مبارک میں، ہم اس تقویٰ کو، تقویٰ سے طاقت حاصل ہوتی ہے، جیسے فیول سے طاقت اور گاڑی چلتی ہے، اس طرح انسان، ایک مسلمان کی زندگی اور اس کی اخروی اور آخرت کی اور دنیا کی زندگی تقویٰ کی بنیاد پر، چونکہ وہ طاقت اس سے ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پرہیزگاری اور نیکی کی وجہ سے قوت عطا کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی روشنی میں اور پھر تقویٰ کی طاقت سے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا دوست بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا ولی بن جاتا ہے. تو یہ تقویٰ رمضان المبارک اور قرآن مجید، یہ تینوں چیزیں انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت اہم رکھی ہیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے دو ماہ پہلے ہی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں زندگی اور سلامتی اور عافیت عطا فرما اور رمضان مبارک نصیب فرما۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن نے کبھی بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں یا پوری زندگی کوئی بھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے یہ سبق کہ تم بھی رمضان مبارک کو شوق کے ساتھ اور اشتیاق کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ استقبال کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کے اندر جو برکات اور رحمتیں ہیں، اللہ کے لائی ہوئی شریعت، بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم اگر اس ماہ کو گزاریں تو ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، اور اس تقوی کی بنیاد پر ہمارا یہ مہینہ آسان گزر جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ تقوی کی بنیاد پر انسان کی نفس کی مخالفت بھی آسان ہو جاتی ہے، شیطان کی مخالفت بھی آسان ہو جاتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر انسان کے بنیادی دشمن ہیں، اور انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے کیونکہ نیکی اور تقوی کی طاقت اس کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کی قوت اس کو حاصل ہو رہی ہے، تو شیطان، سرکش شیاطین، وہ پہلے ہی پابند سلاسل ان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔ اب نفس کی مخالفت، تو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہم اس ماہ مبارک کے اندر تقوی کے حصول کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ ہمیں اللہ کی نیکی اور فرما برداری اور اچھائی اور بہلائی اور خیر کے کاموں کی توفیق ملے گی۔ یہ انسان کا مزاج اللہ سبحانہ و تعالی نے فطرت سلیمہ بنایا ہے، اور بعض اوقات اس مزاج کو انسان اپنے معاشرے میں یا اپنے ماحول میں بگاڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی ایک عام شخص ہے، لیکن جب وہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے، ایسے ماحول میں رہتا ہے، گندگی اکٹھے کرنے والا، ریفیوز کلیکشن وہ بھی کرتے ہیں، تو دیکھنے کو تو وہ ایک عام انسان ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں چونکہ اس کو معاوضہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، جاب ہے اس کی، لیکن وہ کام بھی کرتا ہے، اور کام بھی ایسا ہے کہ اس میں بدبو کا کام ہے، گندگی کا کام ہے، اور اس میں وہ اس کو زیادہ تر وقت لگانا پڑتا ہے۔ اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ایکسٹرا ٹائم مل جائے، ویکینڈ کا مل جائے، اور کسی اور زیادہ ٹائم مل جائے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ایسا ہی انسان، جب انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جب انسان کی فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو گناہوں کی کشش اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ گناہ کیوں؟ چونکہ اس کی فطرت، اس کا مزاج بدل گیا، مسخ ہو گیا، خراب ہو گیا، تو جس طرح وہ گندگی کا ٹھکانا، اس طرح ایک بندہ کام کرتا تھا اور ایسی جگہ پہ، کسی خوشبو والی دکان پہ، مارکیٹ میں چلا گیا، تو اس کی طبیعت بگڑنے لگی، تو لوگوں نے طرح ہو چکے، خوشبوئیں تھیں تو طرح طرح کی اچھی اچھی خوشبو اس کو سنگانے کی کوشش کی، لیکن اس کا مزاج نہیں بدل رہا تھا، وہ کچھ اس کو ہوش نہیں آ رہی تھی، تو پھر اس کا کوئی، جس طرح وہ کام کرتا تھا، وہ اس کے پاس گزرا، اس نے دیکھا کہ اچھا یہ معاملہ ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا علاج کیا ہے، تھوڑا سا اس نے گندگی کا، اس کے پاس بدبو کا سامان اس کے پاس کیا، تو وہ جلدی جلدی حرکت کرنے لگا، تو یہی انسان کی مزاج ہے، فطرت ہے کہ جب وہ بدل جاتی ہے، مسخ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو پھر گناہوں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، نافرمانی اس کو نافرمانی نہیں لگتی ہے، گناہ اس کو گناہ نہیں لگتا ہے، اور اللہ کا حکم توڑنا اس کو برا نہیں لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک فارسی کے اشعار ہے، کسی نے کہا ہے کہ اردو میں بھی تھوڑا سا اس کا ملتا جلتا ہی مفہوم ہے کہ دور از افکار ارے باطل، کہ ایسے جو افکار دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا دور از اغیار دل، تو ایسی چیزیں جو انسان، کیونکہ عمومی طور پر سب سے پہلے جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی سوچ بدلتی ہے، اس کا ذہن بدلتا ہے۔ اب جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا، اس کا دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں گناہ کروں، کیونکہ اس کی مزاج جو بدل گیا۔ اور ایک گناہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا گناہ اس کو اور بھی اس کی کشش اس کو پاس لے کر جاتا ہے، اور اسی طرح کرتا کرتا پھر گناہوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کو گناہ کر تو لیتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا، عالم نے کہا، بہت اچھی بات کہی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو وقتی طور پر، عارضی طور پر شاید اس کو تھوڑا سا لذت، تھوڑا سا سکون مل جائے، لیکن مستقل طور پر اس کے نام اعمال میں بدعمالی اور گناہ اور اللہ کے حکم کو توڑنا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان اگر تھوڑی سی مشقت کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی پیروی کر لے، تقویٰ کی زندگی اختیار کر لے، تو وہ تھوڑی سی مشقت وہ انسان بھول جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے پچھلے زمانے میں نیکی کرنے کے لیے کون کون سی مشقتیں اٹھائیں، وہ مشقتیں ہم بھول گئے، ہمارا جسم بھول گیا، لیکن وہ نیکی نامعمال میں برقرار رہے گی۔ تو ایک سمجھدار انسان وہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوا طریقہ پرہیزگاری کا، تقوی کا، اس کو اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، رمضان مبارک، دو ماہ پہلے اشتیاق، پھر جو ہے پاؤں پہ ورم آ جانا، یہ کیا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ تبلیغ اور دعوت کے کام کو سر انجام دینے کے بعد وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے، حالانکہ وہ بھی دیکھنے کو نیکی کا کام، وہ بھی اللہ کی بندگی، وہ بھی اللہ کی طاعت اور خیر کا کام، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیے عبادت کے لیے۔ اور کتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن اس میں سوج جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، یہ کیا ہے؟ تکلیف نہیں تو کیا ہے؟ آج اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان مبارک میں رات کی عبادت، جہاں پانچ فرض نمازیں ہیں، تو تراویح وہ بھی عبادت ہے اور نماز ہے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو نماز ہے یہ برائی کے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب یہ ایک ایک سجدہ اور ایک ایک رکعت تراویح، اور ظاہر ہے کہ تراویح کے اندر کیا جاتا ہے، اس میں بھی تو کلام پاک ہی پڑھا جاتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی نفلوں کے اندر قرآن پاک ہی پڑھتے تھے۔ تو جب انسان اس کو پڑھے گا اور پوری پڑھے گا، لگن کے ساتھ پڑھے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، تو اس عبادت کی برکت سے جو دل کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے، لوہے کو زنگ دور کرنے کے لیے تو ہمیں پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن جو دل کو اندر زنگ لگ جاتا ہے، گناہوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی ہو رہی ہے، اور گناہوں کے اندر دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، گناہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا، گناہ کرنے پر دل آمادہ ہے، طبیعت آمادہ ہے، تو کیا ہے اس، وہ جو زنگ لگ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، اس دو چیزیں تم کرو گے تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ باہر کی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو صاف کر لے، اندر کی چیز تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہی وہ دل صاف ہوگا۔ جو زنگ دل کو چڑھ گیا ہے، لگ گیا ہے، وہ آپ پر فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم اور موت کی یاد، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں کہ اپنے مرنے کو یاد کرے انسان، کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آ گیا اس نے واپس جانا ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہا، تو یہ انسان کو گناہوں سے بچائے گا، موت کی یاد گناہوں سے انسان کو بچائے گی، اور موت کی یاد اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچائے گی، موت کی یاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان کو قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا، اور اس طرح کلام پاک کی تلاوت۔ اب ظاہر ہے کہ کلام پاک جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے انوارات، اس کی تجلیات، اس کی برکات انسان کے دل کے اندر آتی ہیں، اور طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ عام دنوں میں اب ہمارے لیے نفل پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور کلام پاک کی برکت کی وجہ سے ہمیں وہ قوت حاصل ہو رہی ہے، وہ توانائی حاصل ہو رہی ہے۔ تو جو میں نے ابتدا کے اندر بتایا کہ دو چیزیں ہیں، کہ قرآن پاک سے نور ہدایت اور رہنمائی، اور اس سے تقوی کے لیے طاقت اور قوت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معاون بنتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ انسان، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو میں نے خطبہ میں اندر آیت پڑھی ہے اس میں فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کے جو دن ہے یہ معدود ہے، ایام معدودات، ساتواں تو آج کنارے لگنے لگا، باقی کا کسی کو نہیں پتا کہ زندگی میں دوبارہ حاصل ہوگا یا نہیں، تو ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کو ہم یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث منبر جس کو بولتے ہیں، کہ پہلے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، آج تو آپ نے کچھ غیر معمولی کام کیا، پہلے آپ نے کبھی منبر پر چڑھتے ہوئے کبھی ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے تین بد دعائیں دی ہیں، ان تینوں پر میں نے آمین کہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم ان تین بد دعاؤں سے بچائے۔ پہلی بد دعا جبریل، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ میرے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت ہی آتا ہوں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، اپنی مرضی سے میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تو جہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آئے ہیں بد دعا لے کر، اللہ کے حکم سے آئے ہیں کہ جاؤ نبی کے پاس، تو پہلی بات کی زندگی کے اندر والدین زندہ ہیں اور اولاد اس کی نافرمان ہے اور ان کو دکھ پہنچاتا ہے، والدین ناراض ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے ایسا شخص، کہ والدین کو راضی کرنا کتنا آسان لیکن یہ پھر بھی نہیں کر رہا، تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت کے سوا کیا ہے۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمین، تو انسان کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا کہ جس کسی کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے اور وہ پڑھا جائے اور وہ درود صلاۃ والسلام نہ پڑھے تو وہ ایسا بندہ بھی ہلاک ہو جائے. ایک زبان تو ہلانی ہے اور کیا کرنا ہے, اس میں کون سا مشکل ہے؟ نہ وقت لگتا ہے, نہ توانائی لگتی ہے, نہ کوئی پیسہ لگتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اگر نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان گنت احسانات کے باوجود آپ کا نام مبارک ہے وہ بخل کرے, لکھنے میں بخل کرے اور پڑھنے میں بخل کرے, اور تو پھر جو ہے ایسے بندے کی ہلاکت کی بدعا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کی جو ہے بدعا کرے تو پھر کوئی بچتا نہیں ہے, انسان نہیں بچ سکے گا. اور تیسری چیز کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک آیا اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا, اپنی مغفرت نہ کروا سکا, تو ایسے بندے کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے. حالانکہ ہر رات اللہ سبحانہ وتعالی رمضان مبارک میں یہ ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگ لے, کوئی مغفرت مانگ لے, گناہوں کی معافی مانگ لے. تو یہ تو ہم پر ہے کہ ہم اللہ سے اپنی بخشش چاہتے ہیں یا نہیں, رمضان مبارک میں اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں یا نہیں. تو یہ تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے, اور جتنا زیادہ ہم پرہیزگاری اور رمضان مبارک کے تقاضے, روزے کے تقاضے کے پورے کریں گے. اب دیکھیے کہ ہم نے رمضان پورا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیا کہ گنتی کے دن تم نے حلال چیزیں چھوڑی ہیں تو حرام بھی چھوڑو. اس 29 یا 30 دن تم اپنے سے یہ کمٹمنٹ کر لو کہ میں نے, اللہ نے مجھ سے حلال چیزیں چھڑوائی ہیں اور میں نے جو ہے چھوڑ دی, اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں, جھوٹ ہے, غیبت ہے, دھوکہ ہے اور طرح طرح کے جتنے بھی انگن گناہ ہیں, ان کو بھی میں نے اس 29 دنوں یا 30 دنوں میں چھوڑنا ہے. تو اس کی برکت سے انسان کا مزاج اچھا بن جائے گا اور باقی سال, باقی مہینے بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری اختیار کر لے گا اور نفس اور شیطان کی مخالفت کر لے گا اور متقی اور پرہیزگاری زندگی جو ہے وہ بنا لے گا, اور وہ مقصد جو روزے کا ہے لعلکم تتقون وہ حاصل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا رمضان مبارک گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا.